محمد بلند تر صلوات
محمد والے محمد.
ایک سورہ فاتحہ تمام رومین کے لیے، کوئٹہ میں جو افراد شہید ہوئے ان کے لیے، تمام عزاداران امام حسین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے، اور خصوصی طور پہ احمد علی نقوی صاحب کے والد مرحوم اقبال حسین نقوی صاحب کے لیے تلاوت فرما دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. درود پڑھتا ہوں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان محترم، صاحبان عزت اور صاحبان عالی منزلت، میں چاہتا ہوں اس مختصر سے گفتگو میں فلسفہ موت و حیات پہ آپ کے سامنے گفتگو کرو. پروردگار دو عالم انسانوں کے موت و حیات کے فلسفے پہ گفتگو کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، 156 اور 157 میں ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، اے لوگو ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ ہم تمہارا امتحان لیں گے بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، ونقص من الاموال ہم تمہارا امتحان لیں گے تمہارے مال میں کمی کے ذریعے سے، والانفس اور ہم تمہارا امتحان لیں گے تمہارے ہی نفسوں کو تم میں سے اٹھا کر، والثمرات اور ہم تمہارا امتحان لیں گے جو ہے میووں میں کمی کے ذریعے سے. تو پروردگار دو عالم انسانیت کا امتحان لے گا، کس کس شے سے امتحان لے گا؟ وہ پروردگار امتحان لے گا خوف کے ذریعے سے، وہ امتحان لے گا بھوک کے ذریعے سے، وہ امتحان لے گا پیاس کے ذریعے سے. نوجوانوں، یہ جو ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، یہ جو ہم روزے رکھیں گے تب یہ ہمارا امتحان ہے. اس امتحان کا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ گندم کی قلت ہے اس لیے روزے رکھے جائیں، بلکہ پروردگار دو عالم ہمارا بھوک اور پیاس سے امتحان لینا چاہتا ہے. اور جو ہم سال کے آخر میں خمس ادا کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں ادا کرتے کہ کسی کے پاس مال کم ہے، بلکہ پروردگار دو عالم ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون بھوک کے امتحان میں کتنا کامیاب ہے، کون پیاس کے امتحان میں کتنا کامیاب ہے، اور کون مال کے امتحان میں کامیاب ہے. یہ مجلس ترحیم ہے، اسال ثواب کی مجلس ہے. پروردگار دو عالم نے ہم میں سے ایک نفس کو اٹھا لیا ہے، پروردگار ہم ہی میں سے ایک شخص کو اٹھا کے ہم سب کا امتحان لیتا ہے. کبھی والدین کی گود سے بچے کو اٹھا کے والدین کا امتحان لیتا ہے، اور کبھی بچوں سے والدین کے سائے کو اٹھا کے پروردگار بچوں کا امتحان لیتا ہے. تو پروردگار دو عالم مختلف طریقوں سے ہمارا امتحان لیتا ہے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی پیاس کے ذریعے، کبھی مال میں کمی کے ذریعے، کبھی میووں میں کمی کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے. تو وہ سارے امتحانات لیتا ہے، یہ امتحانات میں کامیابی کا کوئی رستہ ہے؟ اس امتحانات میں کامیابی کی کوئی چابی ہے، کوئی وسیلہ ہے کہ جس کے وسیلے سے امتحانوں میں کامیابی ہو جائے؟ ہاں، پروردگار دو عالم نے آگے چل کے ارشاد فرمایا، وبشر الصابرین، ہاں امتحانوں میں کامیابی کا ایک رستہ ہے. وہ رستہ کون سا ہے؟ وہ صبر کا رستہ ہے. وبشر الصابرین، خوشخبری ہے، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے. یعنی امتحان میں کامیاب کون ہوتے ہیں؟ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں. ایک اردو کا صبر ہے، ایک قرآن مجید کا صبر ہے. جو اردو والا صبر ہے یہ امتحان کی کامیابی کی علامت نہیں ہے. ایسے صابرین امتحان میں کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ جو بھی ہمت ہار جاتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں اب کیا ہوا؟ کہ ہم تو صبر کر کے بیٹھ گئے ہیں. یعنی جو ہمت ہار جاتا ہے وہ اپنے آپ کو صابرین میں سے شمار کرتا ہے. نہیں نوجوانوں، یہ اردو والا صبر امتحان میں کامیابی کی علامت نہیں ہے کہ جو بچہ امتحان سے فیل ہو جائے تو بیٹا ہائی اسکول کیوں نہیں کمپلیٹ کرتے؟ تو بابا میں صبر کر کے بیٹھ گیا ہوں. اپنی پی ایچ ڈی کو کمپلیٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں صبر کر کے بیٹھ گیا ہوں. ایسا صبر کرنے والا کبھی امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ کون سا صبر کرنے والا ہے؟ عربی میں صبر کا کیا معنی کیا ہے نوجوانوں؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل کوشش کی جائے. وہ صبر کا مطلب یہ ہے کبھی ہمت نہ ہاری جائے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ آگے بڑھا جائے. وہ چونٹی جو دیوار پہ چڑھتی ہے صبر اس سے سیکھیے. 10 مرتبہ بھی گرے، کتنی مرتبہ بھی گرے، لیکن پھر بھی چڑھنا شروع کر دیتی ہے. یہ چونٹی جو ہمت نہیں ہارتی یہ صابرین میں سے ہے. اگر صبر کو دیکھنا ہے تو کربلا والوں کو دیکھیے. امام حسین نے کربلا میں اپنے ایک ایک سپاہی کو راہ خدا میں قربان کرتے گئے. صبر کس کا نام ہے؟ اپنی پوری کوشش، پوری ہمت راہ حق میں خرچ کر دینے کا نام صبر ہے. جب مارکہ حق و باطل کربلا میں ہوا تو امام حسین نے ایک ایک سپاہی کو راہ خدا میں قربان کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ننھے حضرت علی اصغر کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیا. ایسا کوئی ہو تو صابرین میں اس کا شمار ہو. جو مسلسل ہمت کرنے والا ہو، مسلسل کوشش کرنے والا ہو، تو امتحان میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی جو علامت ہے وہ صبر ہے. صبر یعنی امتحان میں کامیاب وہ ہوتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں. کیا خوب شعر کہا پرشین کے اندر صابرین کے لیے کہ صبر و ظفر دو دوستان قدیمن، صبر و ظفر دو دوستان قدیمن، یقین کہ میرود نوبت دیگری می آید. ظفر یعنی کامیابی، صبر یعنی مسلسل کوشش. تو شاعر کہنے لگا کہ مسلسل کوشش اور پھر کامیابی، یہ دونوں پرانے دوست ہیں. اب جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرے کی باری آ جاتی ہے. جب مسلسل کوشش ہوتی ہے تو کامیابی کی باری آ جاتی ہے، جب کامیابی چلی جاتی ہے تو مسلسل کوشش کی باری آ جاتی ہے. تو وبشر الصابرین، پہلا کامیابی کا جو رستہ ہے وہ صبر کا ہے. اور دوسری جو ہے نشانی کیا ہے امتحان میں کامیاب ہونے والوں کے لیے؟ دوسری نشانی کیا ہے؟ فرما وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر واویلا نہیں کرتے، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے. جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اس کی طرف سے آئے ہیں، ہم نے اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے. مرحوم اقبال حسین کو جب ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کو یہ بیماری ہے تو جانتے ہو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ جو ڈاکٹر بتا رہے تھے ان کو بٹھایا اور مولا کائنات کے اقوال بیان کرنے شروع کی، قرآن مجید کی آیتوں کو بیان کرنا شروع کیا. وہ اشعار جو حب اہل بیت میں تھے، جو فلسفہ موت و حیات میں تھے، وہ بیان کرنے شروع کیے. وہ مضطرب نہیں ہوئے، وہ پریشان نہیں ہوئے، بلکہ پروردگار دو عالم نے جو گواہی دی ہے صابرین کے لیے، کامیاب ہونے والوں کے لیے، انہوں نے اسی آیت مجیدہ کی تلاوت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے. تو کامیابی کی جو ایک علامت ہے وہ صبر ہے، اور دوسری جو علامت ہے وہ اس بات کا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں نہیں رہنا، انا للہ ہم اس کی طرف سے آئے ہیں وہ الیہ راجعون اور ہم نے اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے. نوجوانوں اگر کوئی عقیدہ نہ رکھے کہ اس کی طرف سے آئے ہیں اور اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے تو کیا وہ پلٹ کے نہیں جائے گا؟ یہ جو میرے آگے بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کیے آرام کر رہے ہیں ان مومنوں کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. نوجوانوں سوال ہے کہ جو لوگ بھی عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہم نے پلٹ کے جانا ہے یا ہم مسافر ہیں تو کیا وہ پلٹ کے نہیں جائیں گے؟ قرآن مجید میں اگر پورے قرآن مجید کو پڑھو تو اس کی طرف پلٹ کے جانے والوں کے تین طرح کی قسمیں قرآن نے ذکر کی ہیں. سورہ انشقاق میں پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی. اے انسان تو گرتے ہوئے تو مشکلوں میں تو رنج و غم میں اس کی پروردگار دو عالم کی طرف ہی آگے بڑھے گا. قدحا فملاقی اسی مشکل میں تجھے پریشانیوں میں یعنی تو اطمینان سے نہیں آئے گا خود سے نہیں آئے گا لیکن کبھی ادھر ٹھوکر کھا کے کبھی اس طرف ٹھوکر کھا کے تو پلٹ کے اپنے پروردگار کی طرف ہی جائے گا. قدحن فملا کی. تو نوجوانوں کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں زبردستی خدا کی طرف لے جایا جاتا ہے. وہ لوگ جو گناہوں کے پرامات میں شرکت کرتے ہیں جو دوسروں کا مال غصب کر لیتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں یا رقص و سرور کی محفلوں میں کو شرکت کرتے ہیں یا ان کو برپا کرتے ہیں در حقیقت میں کس چیز کے طلبگار ہوتے ہیں کس چیز کے متمنی ہوتے ہیں؟ ایک ہی شے کے متمنی ہیں وہ اطمینان چاہتے ہیں. نوجوانوں وہ سکون چاہتے ہیں جو بھی دنیا میں جہاں جہاں بھی خطا کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے در حقیقت میں اس کا مطلوب کوئی اور نہیں ہے اس کا طالب کوئی اور نہیں ہے اس کا طالب بھی خدا ہے اس کا مطلوب بھی خدا ہے تو پھر یہ کیوں کرتا ہے یہ خطا کیوں کرتا ہے یہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ نوجوانوں جب انسان کو اپنی ذات میں سکون نظر نہیں آتا جب اپنے اولاد میں سکون نظر نہیں آتا جب مال میں سکون نظر نہیں آتا تو وہ سکون کا متلاشی ہوتا ہے سکون کا متمنی ہوتا ہے سکون کی تلاش میں نکلتا ہے اور پھر وہ خطا کرنے لگتا ہے غلط رستوں پہ نکل جاتا ہے. اسی طرح سے جب بچہ تڑپتا ہے روتا ہے تو در حقیقت میں کسی شے کا متمنی ہوتا ہے کسی شے کا طالب ہوتا ہے لیکن جو اس نے پکڑتا ہے اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے. نوجوانوں مجھے اپنے ایمان سے بتائیں کہ اس بچے کا معدہ اس کا وجود اس چوسنی کی تمنا کر رہا ہے؟ کبھی گرتا ہے یہ بچہ تو مٹی کو اٹھاتا ہے تو منہ میں ڈال لیتا ہے تو کیا یہ اس مٹی کی تمنا کر رہا ہے؟ نہیں, اس بچے کا جو وجود چاہتا ہے جو اس کا مطلوب ہے وہ دودھ ہے لیکن کیونکہ ناشنا ہے یہ جہالت رکھتا ہے جاہل ہے اس لیے مٹی کبھی منہ میں ڈال لیتا ہے کبھی چوسنی منہ میں ڈال لیتا ہے لیکن اس کے وجود کو اگر اطمینان ملے گا اگر سکون ملے گا تو فقط ایک شے سے ملے گا وہ دودھ ہے. تو جس طریقے سے بچے کو نہ مٹی سے اطمینان والا ملنے والا ہے نہ چوسنی سے سکون ملنے والا ہے اگر اسے سکون ملے گا تو فقط اور فقط دودھ سے ملے گا. مومنوں یہی ہمارا عالم ہے نہ ہمیں گناہوں سے سکون ملنے والا ہے نہ ہمیں رقص و سرور سے اطمینان ملنے والا ہے ہمیں اگر اطمینان ملنے والا ہے تو خدا کی یاد سے ہے. پروردگار تو عالم نے ارشاد فرمایا اور ڈنکے کی چوٹ پہ ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھو تمہیں نہیں ساری انسانیت کو اگر اطمینان ملے گا تو میری یاد سے ملے گا نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے.
اور محمد والے محمد بلند تر صلوات.
اللہم صل علی محمد.
پہلی قسم وہ ہے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، کہ انسان چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف جائے گا، خطاؤں کے رستے کو اپنائے گا، خطاؤں کی طرف نہیں جا رہا ہوتا، یہ خطاؤں کو نہیں تلاش کر رہا ہوتا، یہ گناہوں کو نہیں چاہ رہا ہوتا، یہ خدا کو چاہ رہا ہوتا ہے۔ علماء نے کہا، عارفین نے کہا کہ سب کا مطلوب خدا کی ذات ہے، لیکن کیونکہ مصداق بھول جاتا ہے، رستہ بھٹک جاتا ہے، تو کبھی ادھر ٹھوکرے کھاتا ہے، کبھی ادھر ٹھوکرے کھاتا ہے۔ تو سورہ انشقاق کی آیت ہے، اور ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی اس آیت مجیدہ میں فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو خود سے اپنا سامان باندھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، مطمئن ہوتے ہیں، اپنے آپ کو عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا بلکہ خدا کی طرف پلٹ جانا ہے۔ تو کچھ وہ لوگ جو زبردستی جائے جائیں گے، اور کچھ وہ لوگ جنہوں نے سامان باندھا ہوا ہے لیکن آل محمد کا مقام اس سے بلند ہے۔ سورہ فجر میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ نفس مطمئنہ کے مالک ہے محمد و آل محمد۔ پروردگار دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف پلٹا، یہ نہیں کہتا کہ آ جا، کہتا ہے پلٹا۔ یعنی ہم ان دنوں میں انسانوں کے بھیس میں ہیں، در حقیقت ہم باسی کسی اور دیش کے ہیں، ہم وہاں سے آئے ہیں، ہم نے اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو جو صاحب فضیلت ہیں وہ لوگ ہیں جو خود سے سامان باندھ لیتے ہیں، جو نفس مطمئنہ کے مالک ہیں۔ تو نوجوانوں، پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو اس عقیدے کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں کہ یہ مال، یہ دولت، یہ چیزیں ہماری نہیں، ہم تو یہاں کے مسافر ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو صبر کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ نوجوانوں، جو مصیبت ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مصیبت وہ ہے جو ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، ظلم، زیادتیاں، ناانصافیاں، برائیاں معاشرے میں جو ہوتی ہیں، در حقیقت میں ہمارے ہی کردار کی وجہ سے وہ ہمیں نقصان پہنچتا ہے۔ اور کچھ وہ مصیبتیں ہوتی ہیں کہ در حقیقت میں وہ انسان کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہوتی ہیں، انسان کے کردار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو جوانوں، یہ جو موت و حیات ہے، یہ موت جب آتی ہے تو انسان، اکثر انسانوں کی جو موت ہے تقدیر میں لکھ دی گئی ہے۔ یہ زلزلے، یہ سورج گرہن، یہ چاند گرہن، یہ آندیاں، یہ طوفان، ان میں سے اکثر جو ہیں تقدیر الہی میں لکھ دی گئی ہیں۔ تو جو جیسے ہی امام زین العابدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں زنجیر ہیں، ایک مرتبہ سید سجاد یزید کے دربار میں داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے تو سورہ شورا کی آیت مجیدہ کی تلاوت کی یزید نے، ما اصابکم من مصیبت فبما ایدیکم، جو تمہیں مصیبتیں پہنچی ہیں وہ تمہاری اعمال کی وجہ سے ہیں۔ جانتے ہو، امام زین العابدین نے فوراً سورہ حدید کی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض الا فی کتاب من قبل ان نبرہا لکی لا تاسوا علی ما فاتاکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ امام نے فرمایا کہ پروردگار دو عالم نے فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ تمہارے نفسوں میں یا زمین پہ جو مصیبتیں آتی ہیں ان میں سے ایک قسم وہ ہے کہ در حقیقت میں پروردگار دو عالم نے پہلے ہی لوہے محفوظ میں لکھ لی ہے۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جب وہ آ جائے تو افسوس نہیں کرنا۔ اگر کسی مومن کا کوئی نقصان ہو جائے اور اس پہ اس کی کوتاہی شامل نہ ہو تو مومنوں کبھی بھی افسوس نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ سیونگ میں چلا گیا۔ لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، پہلے ہی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اور کبھی کوئی شے مل جائے تو اکڑنا نہیں۔ کیوں؟ ولا تفرحوا بما آتاکم، اس لیے کہ لوہے محفوظ میں پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا کہ یہ ملینر ہو جائے گا، یہ اتنی جائیداد کا مالک ہو جائے گا۔ تو کسی کا مالدار ہونا اس کو غرور میں مبتلا نہ کر دے, اس کو فخر میں مبتلا نہ کر دے. اس لیے کہ کچھ چیزیں پروردگار دو عالم نے لوہے محفوظ میں لکھ دی ہے. تو امام نے فرمایا کہ جو ہم پہ مصیبت آئی ہے یہ لوہے محفوظ میں پہلے سے لکھ دی گئی ہے. ام عقیل ایک دیہاتی خاتون ہے. دیکھیں صابرین کا آپ دیکھیے بہت سی مثالیں علماء اکرام نے ذکر کی ہیں, اور عالم اسلام میں ایسے احباب موجود ہیں جن کا شمار صابرین میں حسن ہوتا ہے. ام عقیل ایک دیہاتی خاتون ہے. ایک مرتبہ اس کے گھر میں دو مہمان آئے. جیسے ہی دو مہمان آئے اس نے چاہا کہ ان کی میزبانی کرے تو ایک گھوڑا سوار آیا اترا, اور اترنے کے بعد اس نے بتایا کہ تمہارا بیٹا اونٹ سے گرا اور کوہے میں جا گرا اور وہ وہیں پہ اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ خاتون ام عقیل, اس کے گھر میں دو مہمان ہیں. دیکھیں کتنی صابرہ خاتون تھی. سورہ جو تفسیر نمونہ ہے اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں اس کا تذکرہ بھی ہے. کہنے لگی اس شخص سے جو خبر لے کے آیا موت کی, کہا کہ تم اس بات کو کسی کو نہیں بتانا اور دو مہمان میرے گھر میں ہیں, پہلے مجھے ان کی میزبانی کرنے دو. ایک مرتبہ اس نے اپنی بھیڑ پکڑی, اسے ذبح کیا, اسے پکایا, روٹیوں کو کچھ بنایا اور مہمانوں کے آگے پیش کیا. نوجوانوں جیسے ہی مہمانوں نے غذا کھا لی تو پھر ان کو بتایا کہ آج میرا بیٹا اونٹ سے گر کے مارا گیا ہے, اور کہنے لگی کہ اگر تم میں کوئی ہے تو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے تاکہ میرے دل کو اطمینان آ جائے. ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی. وہ کون سی آیات مجیدہ تھی؟ یہی سورہ بقرہ کی آیات مجیدہ تھی. ایک مرتبہ پڑھنے لگا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی طرف سے درود بھی ہے اور رحمت بھی ہے. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھ دے محمد والے محمد. ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے ان آیات مجیدہ کی تلاوت کی, وہ خاتون کھڑی ہوئی, دو رکعت مسلے پہ کھڑی ہوئی اور دو رکعت نماز پڑھی. اور جیسے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے, اللہم انی فعلت بما امرتنی, پروردگار میں نے ویسا ہی صبر کیا جیسے تو نے حکم دیا تھا. فنجزنی ما وعدتنی, اب پروردگار مجھے ایسا ہی اجر دے دے جیسے تو نے صابرین کے لیے وعدہ کیا ہوا. تو نوجوانوں صابرین جو ہیں وہ امتحان میں کامیابی کی علامت ہیں. دیکھیے کبھی انسانوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم پروردگار دو عالم کے بندے ہیں, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ غفار ہے, وہ ستار ہے, یہ مشکلیں کس لیے, یہ مصیبتیں کس لیے, یہ انسان کا امتحان کس لیے؟ وہ بھول جاتا ہے کہ دنیا جائے بقا نہیں ہے, یہ دنیا جائے استقرار نہیں ہے, یہاں رہنا نہیں ہے. بالکل اسی طرح سے کوئی ایئرپورٹ میں بیٹھا ہو اور جو جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ اس ایئرپورٹ میں مختلف اعلانات کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بیٹھا بیٹھا کوئی سونے لگے تو کہ یار یہ کتنے بے ادب لوگ ہیں, آرام بھی نہیں کرنے دیتے. تو بالکل اسی طرح سے وہ بھول چکا ہے کہ یہاں اس کا ٹھکانہ نہیں ہے, اسے جانا کہیں اور ہے, یہ اعلانات آتے رہیں گے. نوجوانوں یہ جائے اطمینان نہیں ہے, یہ جائے استقرار نہیں ہے, یہ مشکلیں اعلان ہے اس بات کا کہ تم یہاں نہیں رہنے والے, یہ موت کا پیغام اعلان ہے اس بات کا کہ تم یہاں نہیں رہنے والے. یہ اعلانات ہوتے رہیں گے, یہ پیغامات الہی آتے رہیں گے, اس بات کی نشانی ہے کہ تم یہاں نہیں رہنے والے. انا للہ والیہ راجعون, اور تم نے اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے. نوجوانوں جو پروردگار دو عالم ہمارا امتحان لے گا, کن کن چیزوں سے امتحان لے گا؟ وہ خوف سے ہمارا امتحان لے گا, وہ جان سے ہمارا امتحان لے گا, وہ مال کی کمی سے ہمارا امتحان لے گا, وہ میووں کی کمی سے ہمارا امتحان لے گا. تو ان چیزوں سے امتحان لے گا نا. اب سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے, عالم الغیب والشہادہ, علم ظاہر کا بھی رکھتا ہے, علم باطن کا بھی رکھتا ہے. جب جمعرات کو میں گھر کی طرف جا رہا تھا تو چاروں طرف پولیس نے گاڑیوں کو روکا ہوا تھا. ایک مرتبہ جب روکا تو کہا کہ ہم الکوہل ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان سے پوچھئے کہ جب صاحب جس نے پی ہے اس کا ٹیسٹ کرے نا, کہ سب کو کیوں روک رہے ہیں؟ تو جانتے ہو کیا کہیں؟ کیونکہ ہم شناسا نہیں ہیں، ہمارا علم سب کے متعلق نہیں ہے، ہمیں مجرم کا پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم امتحان کر رہے ہیں. تو دنیا میں جو امتحان ہوتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو عالم غیب ہے، عالم شہادت ہے، ظاہر کا بھی علم رکھتا ہے، باطن کا بھی علم رکھتا ہے، پھر امتحان کیسا ہے نوجوانوں؟ پھر امتحان کیسا ہے؟ تو نوجوانوں، جو سکولوں میں امتحان لیا جاتا ہے، یہ جو یہ پولیس والا امتحان ہے، کیمرے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کون کتنی سپیڈ میں آ رہا ہے، ویسا امتحان خالق کا نہیں ہے، ویسا امتحان پروردگار کا نہیں ہے. تو پروردگار عالم کا امتحان کیسا ہے؟ نوجوانوں، اسی کائنات میں کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ جو اس میں پروردگار عالم کے امتحان کا بھی پتہ چل جاتا ہے. آپ نے مالی کو دیکھا ہے، باغباں کو دیکھا ہے، کبھی بیج لیتا ہے، کبھی گٹھلی لیتا ہے، اسے زمین میں دبا دیتا ہے. کیا وہ یہ دیکھتا ہے کہ اب میں تماشا دیکھوں کون سا بیج اگتا ہے کون سا نہیں اگتا؟ نہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس بیج کو، اس آم کی گٹھلی کو ایک تناور درخت بنا دے، ایک پھلدار درخت بنا دے. تو مالی یہ چاہتا ہے کہ گٹھلی کو ایک تناور درخت بنا دے. وہ لوہار جو لوہے کو بھٹی کے اندر ڈالتا ہے، وہ کس لیے ڈالتا ہے؟ یہ امتحان کس لیے کرتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس کمزور لوہے کو مضبوط بنا دے. وہ جو فوجوں میں امتحان ہوتے ہیں، فوج جو اپنے جوانوں کا امتحان لیتی ہے، وہ کس لیے امتحان لیتی ہے؟ وہ کیا اس لیے امتحان لیتی ہے کہ دیکھے کون بھاگ گیا کون رک گیا؟ نہیں، فوج کے اندر جو جوانوں کا امتحان لیا جاتا ہے، کبھی بھوک سے لیا جاتا ہے، کبھی پیاس سے لیا جاتا ہے، کبھی سردیوں میں امتحان لیا جاتا ہے، کبھی گرمیوں میں امتحان لیا جاتا ہے، کبھی مشکل مصیبتوں کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا جاتا ہے. کیوں؟ فوج کیا چاہتی ہے؟ فوج یہ چاہتی ہے کہ جوانوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے، جوانوں کو شجاع بنائے، جوانوں کو بہادر بنائے. تو نوجوانوں، جس طریقے سے مالی جو امتحان لیتا ہے وہ بیج کو تناور درخت بنانے کے لیے ہوتا ہے، جو لوہار امتحان لیتا ہے لوہے کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے، فوج جو امتحان لیتی ہے جوانوں کو بہادر بنانے کے لیے ہوتا ہے، خالق جو مومن کا امتحان لیتا ہے مومن کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. یہ بزدل مومن کو بہادر بنانے کے لیے ہوتا ہے، یہ بخیل مومن کو سخی بنانے کے لیے ہوتا ہے. پروردگار امتحان اس لیے لیتا ہے کہ وہ جو بخیل ہے، وہ جو کنجوس ہے، وہ جو بزدل ہے، وہ بہادر بن جائے. تو پروردگار دو عالم کا جو امتحان ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے. تو اب دیکھیے، موت و حیات کے فلسفے کے اوپر آپ دیکھیے کہ کن کن چیزوں سے قرآن مجید میں پروردگار ہمارا امتحان لکھا. اگر پورے قرآن مجید کو پڑھے تو 20 مقام ایسے ہیں کہ جہاں خالق نے فرمایا کہ میں تمہارا امتحان لوں گا. خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، مال کے ذریعے، جان کے ذریعے. اور ایک مرتبہ پروردگار دو عالم نے سورہ بقرہ میں جب حضرت ابراہیم کا تذکرہ فرمایا تو کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا اور اسے امامت دے دی. تو ابراہیم کا امتحان لیتا ہے. اور ایک مرتبہ سورہ نمل میں حضرت سلیمان نبی کا تذکرہ فرمایا اور کہا فلما مستقرن عندہ قال ھذا ربی. جب حضرت سلیمان نبی نے اپنے سامنے تخت بلقیس کو پایا جو سینکڑوں میل دور سے آیا تو جانتے ہو کہا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے. کیوں؟ لیبلونی، وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے. تو حضرت سلیمان نبی کا جو تخت ہے، جو اقتدار ہے، وہ بھی امتحان کے لیے ہے. حضرت ابراہیم کی جو امامت ہے وہ بھی امتحان کے لیے ہے. اور ایک مرتبہ انسانیت کے متعلق پروردگار دو عالم نے سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا انسان اس بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم مومن ہیں، ہم جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آل رسول پر ایمان رکھتے ہیں، وهم لا یفتنون، ان کا امتحان نہیں ہوگا، بس اسی بات پہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ پروردگار دو عالم نے فرمایا نہیں. تو انسانیت کی خلقت کا مقصد بھی امتحان ہے، ابراہیم کی امامت کا مقصد بھی امتحان ہے، سلیمان نبی کے تخت و تاج کا مقصد بھی امتحان ہے. اور سورہ انبیاء میں پروردگار دو عالم نے فرمایا نبلوکم بالشر والخیر، ہم تمہارا شر سے بھی امتحان لیں گے، ہم تمہارا خیر سے بھی امتحان لیں گے۔ تو کائنات کے جو شر ہیں امتحان کے لیے ہیں، کائنات میں جو خیر ہے امتحان کے لیے ہے، اور ایک مرتبہ مصیبت کے لیے پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں جو مصیبت ہوتی ہے، جو مشکلیں ہوتی ہیں، جانتے ہو کیسی مشکلات ہوتی ہیں، ایک مرتبہ مصیبت جب پڑتی ہے تو قرآن مجید کے اندر پروردگار دو عالم نے سورہ مائدہ کے اندر تذکرہ فرمایا، نخشہ ان یصیبنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارا دائرہ تنگ نہ ہو جائے، حتی ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو پروردگار جب امتحان لیتا ہے، مشکل آتی ہے، تو کچھ لوگ تو اس بات کا خوف کھاتے ہیں کہ نقشہ اسی بنا دائرہ، کہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، ہماری پوسٹ، ہمارا مقام کہیں سے ہٹا نہ دیے جائیں، تو رائے حق بات نہیں کہتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے پروردگار دو عالم نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کنارے پہ بیٹھ کے، وسط میں کبھی نہیں آتے، عبادت دور سے کرتے ہیں۔ نوجوانوں، یہ دور سے عبادت، یہ دور سے جہاد، وسط کو چھوڑ دینا، میدان کو چھوڑ دینا، یہ مولا کائنات کا شیوا نہیں ہے، یہ موالیوں کا شیوا نہیں ہے۔ میرے مولا جب عبادت کرتے ہیں تو وسط میدان میں کرتے ہیں، جنگ صفین کے میدان میں میرے مولا نے مصلی جو بچھایا، تو کسی نے کہا، یا علی یہ مصلی کس لیے، خیموں میں جا کے نماز پڑھیے، یہ باہر نماز کس لیے ہے، ابھی یہ نماز کا کون سا وقت ہے؟ فرمایا، میرا جو اس کا اختلاف ہے اسی سجدے پہ ہے، وہ سر کو جھکاتا ہے جیسے جانور سر کو جھکاتا ہے، وہ غذا کے لیے جھکاتا ہے، یہ بندہ خدا وہ ہے جو خدا کے لیے سر کو جھکاتا ہے۔ تو نوجوانوں، ایک مرتبہ جب انسان پہ مصیبت آتی ہے تو انسان راہ حق سے ہٹ جاتا ہے، کہیں اس کے مقام کو نقصان نہ پہنچے، کہیں اس کی پوسٹ کو نقصان نہ پہنچے، تو کہیں کنارے پہ رہ کے عبادت نہیں کرنی، کہیں کنارے پہ رہ کے باتیں نہیں کرنی، مشکل میں ہو کمیونٹی جتنی بھی، کبھی تنہا نہیں چھوڑنا۔ تو جوانوں، کبھی تنہا نہیں چھوڑنا، مشکل میں مشکل کشا کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ مشکل میں مومنین کے ساتھ رہے، جب بھی مصیبت پڑے تو دور سے نہیں، میدان میں آ کے مومنوں کے ساتھ رہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جب نوجوانوں جن پہ مصیبت پڑتی ہے تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں، سورہ آل عمران کی وہ آیت مجیدہ ہے، الذین قال، جب وہ لوگ جن کے اوپر جب مصیبت پڑتی ہے جانتے ہو کیا کہتے ہیں، ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم، دوسرے لوگ آتے ہیں ڈراتے ہیں کہ دیکھو ساری دنیا تمہاری مخالف ہوئی ہوئی ہے، یہ سارے محلے والے، ساری کمیونٹی والے تمہارے مخالف ہیں، فخشوہم، ڈرو، اپنی بات سے رک جاؤ، یہ امر بالمعروف مت کرو، یہ نہیں عن المنکر مت کرو، یہ برائی سے مت روکو، یہ اچھائی کا مت حکم دو، یہ سب تمہارے خلاف ہیں۔ جانتے ہو قرآن کیا کہتے ہیں، فزادتہم ایمانا، جیسے ہی انسانیت ان کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لفظ یہاں حرف فا ہے، جدھر جیسے جیسے مخالفت ہوتی ہے ویسے ویسے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مومنوں، ان مشکلوں سے نہ گھبرانا، ان جو مسائل سے کبھی نہ گھبرانا، تندے بادے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھ کو اونچا اڑانے کے لیے، یہ مشکلیں جو ہیں انسان کو آگے بڑھانے کے لیے ہیں، یہ مشکلیں اس لیے نہیں ہیں۔ تو سورہ انبیاء میں پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا، نبلوکم بالشر والخیر، ہم تمہارا شر سے بھی امتحان لیں گے، خیر سے بھی امتحان لیں گے۔ وہ سورہ ملک میں موت و حیات کا تذکرہ کرتے ہوئے پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہیں خلق کیا، کیوں تمہیں موت دی، لیا بلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ تو پتا چلا موت و حیات کا جو فلسفہ ہے وہ بھی امتحان ہے۔ تو امتحان کس کس چیز کا ہو گیا، خوف کا سے امتحان ہو گیا، مال کا امتحان ہو گیا، جان کا امتحان ہو گیا، خیر امتحان کا، خیر سے امتحان ہو گیا، شر سے جو ہے امتحان ہو گیا، اب مال سے امتحان ہو گیا، ان ساری چیزوں سے امتحان ہو گیا نا، تو امتحان کس شے کا نام ہے؟ نوجوانوں، جو پروردگار دو عالم کا امتحان ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ وہ کمال کا نام ہے، وہ امتحان پاس اور فیل دیکھنے کا نام نہیں ہے،
جیسے مالی چاہتا ہے کہ بیج کو کمال تک پہنچا دے، لوہار چاہتا ہے لوہے کو کمال تک پہنچا دے، فوجی چاہتے ہیں فوج کے جوانوں کو کمال تک پہنچا دے، پروردگار بھی چاہتا ہے جوانوں کو مومنوں کو کمال تک پہنچا دے۔ تو پروردگار دو عالم کا جو امتحان ہے وہ کمال کے لیے ہے۔ تو اب دیتے ہو حق کہنے کا کہ یہ خوف جو خالق نے خلق کیا وہ بھی کمال کے لیے ہے، جو بھوک کو خلق کیا وہ بھی کمال کے لیے ہے، یہ پیاس کی شدت بھی کمال کے لیے ہے، یہ کائنات میں خیر بھی کمال کے لیے ہے، یہ شر بھی کمال کے لیے ہے، ابراہیم کی امامت بھی کمال کے لیے ہے، حضرت سلیمان نبی کا تخت و تاج بھی کمال کے لیے ہے، یہ موت بھی کمال کے لیے ہے، یہ حیات بھی کمال کے لیے ہے، وہ کمال والا ہے، یہ سب کچھ کمال کے لیے ہے، وہ کمال والا ہے، یہ سب کچھ کمال کے لیے ہے۔ نوجوانوں والا نبلو انکم بشین من الخوف، ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ بس آخری بات اور پھر اجازت چاہتا ہوں۔ پروردگار دو عالم نے موت و حیات کا جب تذکرہ فرمایا تو فرمایا موت اور خلقت کا جو مقصد ہے وہ امتحان ہے، تو خلقت کا مقصد امتحان فرمایا۔ ایک مرتبہ سورہ زاریات میں جانتے ہو کیا ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن و انس کی خلقت کا مقصد عبادت ہے۔ تو دو مقصد ہو گئے، سورہ زاریات میں امتحان کہا، سورہ بقرہ میں امتحان کہا، سورہ زاریات میں عبادت کہی، اور ایک مرتبہ پروردگار دو عالم نے سورہ نحل میں جب تذکرہ فرمایا انسانوں کے متعلق تو جانتے ہو کیسے ارشاد، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعلکم سمعا والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، ہم پروردگار دو عالم نے تمہیں خلق کیا، اس پروردگار دو عالم نے تمہیں قوت سماعت بھی دے دی، قوت بصارت بھی دے دی، قوت تفکر بھی دے دی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے نکالا، کس لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو امتحان جو مقصد خلقت ہو گئے کتنے ہو گئے، سورہ بقرہ میں امتحان کے لیے، سورہ زاریات میں عبادت کے لیے، سورہ نحل کے اندر جو ارشاد فرمایا وہ شکر کے لیے۔ تو یہ کیا ان سارے مقاصد کے لیے انسان خلق کیا گیا ہے؟ نہیں، مقصد خلقت فقط ایک ہے، فقط ایک ہے، انسان کا مطلوب فقط ایک ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ تو یہ سارے جو تذکرہ ہے، کبھی کا شکر کے لیے خلق کیا، کبھی کا امتحان کے لیے خلق کیا، کبھی کا عبادت کے لیے خلق کیا، اور سورہ حدید میں ارشاد فرمایا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے رسولوں کو اس لیے بھیجا تاکہ انسانوں میں عدل قائم ہو جائے۔ تو خلقت کا مقصد عدل ہے، خلقت کا مقصد عدل، خلقت کا مقصد عبادت، خلقت کا مقصد امتحان، خلقت کا مقصد شکر۔ تو کیا چاروں کے لیے خلق ہوئے؟ نہیں، ایک کے لیے۔ تو کیا وجہ ہے خالق نے چاروں کا تذکرہ فرمایا؟ نوجوانوں، بعض کا چھ ایک ہوتی ہے، لیکن اس کے ویو مختلف ہوتے ہیں، اس کو مختلف اینگلوں سے دیکھا جاتا ہے۔ موسیٰ کے پاس عصا ایک تھا، حضرت موسیٰ کے پاس عصا ایک تھا، جب فرعون کے دربار میں گئے تو اژدہا بن گیا، جب دریائے نیل پہ پہنچے تو وہ برج بن گیا، جب سونے لگے تو اسے زمین پہ گاڑا اور چادر اوپر رکھ دی تو خیمہ بن گیا، اور جب بکریاں چروانے لگے تو چرواہے کی لکڑی بن گیا۔ تو کیا مختلف چیزیں تھیں؟ نہیں، شے ایک تھی، بالکل اسی طرح سے۔ نوجوانوں، بس آخری بات اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں، بالکل اسی طرح سے کہ وہ پروردگار ایک ہے، لیکن جب اس کی خلقت کو دیکھتے ہو تو خالق کہتے ہو، جب اس کے رزق کو دیکھتے ہو تو رازق کہتے ہو، اور جب اس کے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے تو ستار العیوب کہتے ہو، جب بخش دیتا ہے تو اسے غفار کہتے ہو، جب دعائیں قبول کر دیتا ہے تو مجیب دعویٰ کہتے ہو، تو جب مختلف نام لیتے ہو، 99 نام پروردگار کے سورہ قرآن مجید کے اندر ہیں، تو کیا وہ 99 خدا ہے؟ نہیں، شے ایک ہے، ذات ایک ہے، لیکن مختلف انداز سے دیکھتے ہو تو اس کے نام بدل جاتے ہیں۔ مقصد خلقت فقط ایک ہے، وہ خدا کی ذات ہے، لیکن جب مختلف انداز سے دیکھتے ہو تو نام بدل جاتے ہیں۔ جب انسان کو انسانوں کے حوالے سے دیکھو گے تو مقصد خلقت عدالت بن جائے گا، جب انسان کو انسانوں کے حوالے سے دیکھو گے تو مقصد خلقت عدالت بن جائے گا، جب انسان کے اس کی ذات کے حساب سے دیکھو گے، اس کو دی ہوئی نعمتوں کے حساب سے دیکھو گے تو مقصد خلقت شکر بن جائے گا، جب مقصد خلقت شکر بن جائے گا، اور جب عبد اور معبود کے رابطے کو دیکھو گے تو مقصد خلقت عبادت بن جائے گا۔ پھر مقصد خلقت عبادت بن جائے گا. جب عبد اور معبود کے حساب سے دیکھو گے تو مقصد خلقت عبادت بن جائے گا, اور جب شکر کے حساب سے دیکھو گے, نعمتوں کے حساب سے دیکھو گے, مقصد خلقت جو ہے شکر بن جائے گا. اور جب انسان اپنے عیبوں کو دیکھے گا, اپنے مشکلات کو دیکھے گا, تو اس کے شکر پہ شکر کرتا چلا جائے گا, اپنے عیبوں کو ختم کرتا چلا جائے گا. جب انسان عدالت بھی کرتا چلا جائے گا, اس خدا کا شکر بھی کرتا چلا جائے گا, عبادت بھی کرتا چلا جائے گا.